السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
فتح اللہ گولن کے تعلیمی اداروں سے متعلق ترکی کے تحفظات دور کیے جائیں گے، پاکستانی وزارت خارجہ کا موقف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب میں بچوں کی گمشدگی پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ رواں سال 767 بچے گھروں سے غائب ہوئے، ان میں سے 715 کو بازیاب کرایا گیا۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
منشیات رکھنے کے جرم میں انڈونیشیا میں سزائے موت کے پاکستانی قیدی کی اپیل مسترد، آخری لمحے تک کوششیں جاری رکھی جائیں گی، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان راجناتھ سنگھ بدھ کے روز اسلام آباد جائیں گے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی مخالف ہلری کلنٹن کے نجی ای میل سرورز کو ہیک کرے اور ہزاروں ای میلز کا پتہ لگائے۔ ترکی کی سپریم فوجی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب 2400 فوجی اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے ٹھوس طریقے سے اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس ہفتے ملک میں متعدد حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان ترکی کی اس تشویش سے آگاہ ہے کہ پاکستان میں قائم ترکی کے مدارس ترکی کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلام آباد سے کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کا الزام ترک حکام کی طرف سے امریکہ میں مقیم ترک نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کیا گیا تھا، تاہم فتح اللہ گولن کی طرف سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی گئی تھی۔ پاکستان میں تعینات ترک سفیر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان فتح اللہ گولن کے اداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان میں فتح اللہ گولن کی تنظیم کے تحت پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اور کالجوں کا ایک نیٹ ورک لگ بھگ 2 دہائیوں سے قائم ہے، جہاں نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں بلکہ پاکستانی اساتذہ اور عملہ بھی بڑی تعداد میں ان اداروں سے منسلک ہے۔ تعلیمی اداروں کے علاوہ گولن کی تنظیم کے تحت رومی فورم کے ادارے بھی قائم ہیں، جن کے ذریعے پاکستان اور ترکی میں ثقافتی و علمی موضوعات پر مکالموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترکی کی حکومت کی طرف سے پاکستان میں فتح اللہ گولن کے زیر اثر چلنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے بعد پاک ترک اسکولوں اور کالجوں کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، تاہم جمعرات کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ترکی پاکستان کا ایک قریبی دوست ملک ہے اور اس کے تحفظات سے اسلام آباد آگاہ ہے۔
وی آر اویئر آف واٹ دی کنسرنز آر، وی آر ان کانٹیکٹ ود دی بوتھ دی گورنمنٹس آر ان کانٹیکٹ ود ایچ ادر اینڈ وی آر لوکنگ ان ٹو اے نمبر آف آپشنز۔ ون آف دی آپشن فار دس ایڈریس دس سچویشن از دیٹ ترکی مائٹ سجیسٹ سم اینٹیٹی who will administer the school affairs۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ دونوں ملک اس بارے میں رابطے میں ہیں اور اس معاملے کے حل کے لیے مختلف ممکنہ طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی کوئی ایسا ادارہ تجویز کرے جو ترک سکولوں کے منتظم کے طور پر کام کرے۔
Keeping in view the kind of relationship we have, we definitely would extend all necessary cooperation while we are also mindful of the presence of thousands of students. So we are looking into the solution that fully addresses Turkey's concerns and also that the students who are studying there.
وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکی سے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ہر طرح کا ضروری تعاون فراہم کرے گا، اور ان کے بقول ایسے طریقہ کار پر غور کیا جا رہا ہے جس سے ترکی کے تحفظات بھی دور ہوں اور ان اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں اور بغاوت کی حالیہ کوشش کی، پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی طرف سے فوری طور پر شدید مذمت کی گئی تھی۔ دوسری جانب ترکی میں بغاوت کی کوشش ناکام بنائے جانے کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کی طرف سے بغاوت میں کردار کے شعبے میں ہزاروں افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں فوج کے اعلی افسران سمیت پولیس کے اہلکار، ماہرین تعلیم اور صحافی بھی شامل ہیں۔ اگرچہ بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت سے عالمی سطح پر یکجہتی کا اظہار کیا گیا، لیکن بین الاقوامی برادری کی طرف سے ترکی سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں جاری کارروائیوں کے دوران انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اگلے ہفتے پاکستان میں سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بدھ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان خاصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ سہیل انجم مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے بدھ کے روز اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اجلاس 3 اور 4 اگست کو منعقد ہونے والا ہے۔ پہلا اجلاس 2006 میں ڈھاکہ میں اور دوسرا 2007 میں نئی دہلی میں ہوا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق راج ناتھ سنگھ اجلاس کے دوران سرحد پار کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق اجلاس کے موقع پر رکن ملکوں کے مابین دو طرفہ بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اگر بات چیت ہوئی تو یقینی طور پر دونوں ملک اپنی اپنی تشویشات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے۔ راج ناتھ سنگھ کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارتی کشمیر میں بھارت مخالف احتجاج اور احتجاجیوں اور سیکورٹی فورسز میں تصادم کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ 8 جولائی کو حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وادی کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور تصادم میں اب تک تقریباً 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے گزشتہ دنوں کشمیر کے دورے کے موقع پر پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں پرتشدد احتجاج میں پاکستان کا ہاتھ ہے، جبکہ پاکستان نے برہان وانی کو شہید قرار دے کر اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی احتجاج پر قابو پانے کے لیے طاقت کا بے جا استعمال کر رہا ہے اور کشمیری عوام کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ پاک وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منائے جانے والے یوم سیاہ کے موقع پر کہا کہ کشمیر ایک دن پاکستان بنے گا اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارت نے کہا کہ نواز شریف کا یہ خواب قیامت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہفت روزہ چوتھی دنیا کے ایڈیٹر اور سینئر تجزیہ کار سنتوش بھارتی نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کی قیادت دانشمندی سے کام لے گی۔ فاناواچ.com کے ایڈیٹر اور تجزیہ کار اے جی واسف نے احتجاجیوں پر پیلٹ گنوں کے ضرورت سے زیادہ استعمال پر اظہار تشویش کیا اور کہا کہ کشمیر کے حالات جتنے جلد معمول پر آ جائیں دونوں ملکوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی مخالف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی نجی ای میل سرور کو ہیک کرے اور ان ہزاروں ای میلز کا پتہ لگائے جو انہوں نے تفتیش کے دوران امریکی عہدیداروں کے حوالے نہیں کی تھیں۔ ان ای میلز کا تعلق اس دور سے ہے جب ہلری کلنٹن ملک کی وزیر خارجہ تھی۔ اس بارے میں ایمینڈا اسکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
جوش بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، اور کل جب ہم نے 3 اہم ڈیموکریٹس کی تقاریر دیکھی جس میں ٹم کین جو کہ ہلری کلنٹن کے نائب صدارتی وزیر ہے اور موجودہ نائب صدر جو بائیڈن، اور اس کے بعد سب سے آخر میں تقریر کی صدر اوباما نے، یہ تینوں تقاریر بہت اہم تھی اور تینوں تقاریر میں ہمیں جوش بھی نظر آیا۔ لیکن اوباما جو ہی بولنے کے لیے آئے تو پتا چلا کہ سب کے سب افراد جو کہ اس ہال کے اندر موجود ہیں وہ ڈیموکریٹس ہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ برنی سینڈرز کے نمائندے اتنا جوش نہیں دکھا رہے، شاید وہ ہلری کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں جتنی سیاست اب تک ہوئی ہے اس میں ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کے امیدوار نے بڑی دو پارٹیوں میں سے کسی ایک امیدوار کا ووٹ کاٹ لیا ہو. بہرحال یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. 3 مہینے ابھی باقی ہیں الیکشن کے دن میں اور اس دوران ابھی بہت کچھ ہونا ہے. 3 براہ راست مباحثے بھی ہونے ہیں ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کے درمیان, جس میں دونوں کینڈیڈیٹس کی مختلف موضوعات پر کیا پالیسی ہوگی, وہ کیا سوچتے ہیں, کیسا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ سب کچھ کھل کر سامنے آئے گا. لیکن آج کا دن بہت اہم ہے, امریکی تاریخ میں آج کا دن بہت اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک خاتون کو نامزد کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو کہ خاتون کو ایک صدر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے, یہاں امریکہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہیں اس بات کی وجہ سے کہ خاتون کو موقع دیا جا رہا ہے. امریکہ حالانکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن بہت سی ریاستوں میں ابھی بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی خواتین کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے کسی نہ کسی سطح پر.
جی ہاں, ایک خاتون کو صدر کے لیے نامزد کیا گیا ہے. یہ وہی خاتون ہیں جو ایک زمانے میں خاتون اول بھی رہ چکی ہیں, اور ان کے
ہسٹری ایسے بنے گی خالد صاحب کہ اب خاتون اول کے بجائے مرد اول ہوں گے اور وہ ایک ثابت صدر ہیں.
اور ان کا خطاب بھی کل بہت اچھا, کل پرسوں تھا بلکہ ان کا ایک خطاب تو
جی,
اور بہت عمدہ خطاب تھا, اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا تھا.
جی, اس پہ تھوڑا سا ویسے یہاں ایک ناراضگی پائی جاتی ہے ڈیموکریٹک حلقوں میں, جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں بات کی. میری کل چند مسلمانوں سے رات کو بات ہو رہی تھی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں تبھی ایکسیپٹ کریں گے جب تم یہ کرو گے, یہ کرو گے یا یہ کرو گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, ہم ٹریول کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے امریکہ میں کہ ہم ویکیشنز گزاریں گے اور چلے جائیں گے, ہم تو امریکی ہیں.
جی ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی پارٹیوں میں یہ بحث چل رہی ہے, اور جہاں دوسرے امور پر بحث ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کلمات کہے جاتے ہیں. خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے الفاظ بہت سے استعمال کیے ہیں, ظاہر ہے اسی لیے پھر ڈیموکریٹک کنونشن میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت اہم اجلاس ہے آج کا, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہلری کلنٹن خطاب کرنے والی ہیں, تو یقیناً ہم ان کے خطاب کے منتظر ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ عاطف, تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی.
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ ان مخالف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے نجی ای میل سرور کو ہیک کر کے ہزاروں ای میلز کا پتہ چلائے. اس بارے میں ایمینڈا سکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
یہ ای میلیں ایف بی آئی کی ایک تفتیش کا حصہ تھیں, تاہم تفتیشی ادارے نے ہلری کلنٹن کو تمام الزامات سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سخت لاپرواہی سے کام لیا. اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا,
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails.
روس, اگر آپ سن رہے ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ لاپتہ 3,000 ای میلوں کو تلاش کر لوگے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پریس سے آپ کو اس سلسلے میں زبردست پذیرائی حاصل ہوگی. ٹرمپ نے یہ بیان بدھ کے روز ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کے دوران دیا. ان کا مزید یہ کہنا تھا,
If it is Russia, nobody even knows, it's probably China, or it could be somebody sitting in his bed.
کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ روس کی حرکت تھی یا یہ حرکت چین نے کی یا اپنے بستر پر بیٹھے کسی شخص نے, لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا, اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ حرکت روس نے کی تھی یا چین نے کی تھی یا کسی بھی بڑے ملک نے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا غیر اہم اور کمزور تصور کیا جاتا ہے. ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ روس کے ہیکروں نے ڈیموکریٹک قومی کمیٹی کے صدر دفتر کے کمپیوٹروں سے غیر قانونی رسائی حاصل کرتے ہوئے ای میلیں چوری کی اور پھر انہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاری کیا. ان ای میلوں میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے اہلکاروں نے غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہلری کلنٹن کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے لیے उनके मद्दे मुकाबिल वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स पर फौकियत दी। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हिलरी क्लिंटन ने अपनी जाती और सियासी मसाइल पर काबू पाने में कामयाबी हासिल करते हुए अमरीका की अहम सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पहले खातून के तौर पर सदारती नामजदगी जीत कर एक नई तारीख रकम कर दी है। अगर वो नवंबर में होने वाला इंतखाब जीत जाती हैं तो वो अमरीका की खातून अव्वल से न्यूयॉर्क की सेनेटर और फिर वजीर खारजा का सफ़र तय करने के बाद अमरीका की पहली खातून सदर बन जाएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंडी सेन, आरश अराबादी और अपनी रिपोर्ट्स में हिलरी क्लिंटन और नायब सदर के लिए उनके मुंतखब करदा साथी सेनेटर टिम केन के हालात ज़िंदगी पर नज़र डाली है। इस बारे में तफसीलात बता रही हैं सादिया असद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। हिलरी क्लिंटन सन 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी जीतने की दौड़ एक नए सेनेटर बराक ओबामा के मुकाबले में हार गई थीं। हिलरी क्लिंटन की वेबसाइट पर लिखा है कि शिकागो के एक मजाफाती इलाके के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली एक खुशबाश नन्ही बच्ची एक कट्टर रिपब्लिकन वालिद की बेटी कहती है कि वो अपनी डेमोक्रेटिक वालिदा की वजह से सियासत में दाखिल हुई। डॉर्थी रॉडम का बचपन आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था।
She was abandoned by her parents at the age of 8, sent from Chicago to LA to live with grandparents who
Hillary Clinton की वेबसाइट पर दर्ज है कि 8 साल की उम्र में हिलरी को उनके वालिदैन ने खुद से अलग करके उनके दादा दादी के पास रहने के लिए शिकागो से लॉस एंजलिस भेज दिया, जो उसे रखना नहीं चाहते थे। हिलरी ने अपनी टीन एज में एक नौ उम्र रिपब्लिकन के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। उन्होंने वेल्सली कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ सियासत में मजीद मुतहरिक हो गईं। उन्होंने वहां सन 1969 में खवातीन के स्कूल में स्नात दिए जाने के मौके पर तकरीर की। इसके बाद उन्होंने येल लॉ स्कूल में दाखिला लिया और एक तरकीब सन डेमोक्रेट बन गईं, जहां लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात उनके मुस्तकबिल के शौहर बिल क्लिंटन से हुई। इन दोनों की शादी सन 1975 में हुई और वो क्लिंटन के साथ उनकी आबाई रियासत आर्कन्सा में चली गईं, जहाँ उनके शौहर सन 1978 में गवर्नर मुंतखब हो गए। बिल क्लिंटन के दौरे सदारत के व्हाइट हाउस के तर्जुमान बॉब वेनर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हिलरी क्लिंटन अपने शौहर बिल क्लिंटन या सदर बराक ओबामा के मुकाबले में मसले को समझने और उसका हल निकालने के मामले में ज्यादा जीरक हैं। लेकिन एक ऐसी चीज की कमी है जो इन दोनों में मौजूद है। वो चीज क्या है, उसका जिक्र करते हुए बॉब वेनर कहते हैं,
She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma. But she's got the smarts and the government.
वो जानती हैं कि उनके पास कोई करिश्माती खूबी या सलाहियत नहीं है, लेकिन उनके पास जहानत, समझदारी और हुक्मरानी की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन के मोनिका लोएंसकी के साथ जिंसी स्कैंडल में मुलव्वस होने की मुसलसल कहानियों का नतीजा अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में उनके मुआवजे की शक्ल में बरामद हुआ। क्लिंटन दौर के व्हाइट हाउस के तर्जुमान बॉब वेनर बताते हैं कि स्कैंडल के बाद के कई महीने बहुत कठिन थे।
They try to deal with their marital failures privately, but they've gotten through them. I've been there and I've seen them.
वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की नाकामी से निजी तौर पर निमटने की कोशिश की, लेकिन वो इस पूरे मुश्किल दौर में बाहम मुंसलिक रहे। इन दिनों मैं वहीं था और मैंने उन्हें देखा था। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हिलरी ने अपना एक अलग सियासी किरदार शुरू करने का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने सन 2000 में न्यूयॉर्क से सेनेटर का इलेक्शन जीता और फिर सन 2006 में इस अवामी ओहदे के लिए दोबारा मुंतखब हुईं और फिर सन 2008 में सदर बराक ओबामा ने उन्हें वजीर खारजा बना दिया। अपनी वजारत खारजा की मुद्दत में उन्होंने 112 मुल्कों के दौरे किए और अपनी इस हैसियत को खवातीन के हुकूक और सिफारतकारी की कुव्वत को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे नर्म ताकत का नाम दिया गया। इस हफ्ते डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के मौके पर खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने हिलरी क्लिंटन के रिकॉर्ड और किरदार को सराहते हुए कहा,
There were plenty of moments when Hillary could have decided that this work was too hard.
ऐसे बहुत से लम्हात थे जब हिलरी ये फैसला कर सकती थी कि ये बहुत मुश्किल काम है और ये कि अवामी खिदमत की कीमत बहुत ज्यादा थी और ये कि वो अपने बारे में की जाने वाली इस किस्म की गुफ्तगू से तंग आ चुकी थी, जिसमें ना सिर्फ इस चीज को मौजू बनाया जाता था कि वो कैसी दिखती हैं या कैसे बोलती हैं या हत्ता के ये तक कि वो कैसे हंसती हैं। لیکن میں ہلری کی جس چیز کی سب سے زیادہ تعریف کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کبھی دباؤ میں نہیں آتی، وہ باہر نکلنے کا کبھی آسان راستہ نہیں ڈھونڈتی، اور یہ کہ ہلری کلنٹن نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز سے ہار نہیں مانی۔ اور اب ہلری کلنٹن ایک نامور کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف صدارتی انتخاب لڑتے ہوئے خود کو اپنی زندگی کی سیاسی جنگ میں نبرد آزما پا رہی ہیں، جو کلنٹن کی طرح عالمی شہرت یافتہ لیکن یکقطبی شخصیت ہیں۔ رائیاما کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ہلری کی زندگی کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ وہ 8 نومبر کو ہونے والے انتخاب کے دن تک اتنا سخت مقابلہ کریں گی جتنا کہ وہ کر سکتی ہیں۔ ہلری نے اپنے نائب صدر کے طور پر ٹم کین کو چنا ہے، وہ ہسپانوی زبان بھی بولتے ہیں، وہ کیتھولک کی تبلیغ سے منسلک رہے ہیں اور انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے۔ امریکہ کے مغربی وسطی علاقے سے تعلق رکھنے والے کین نے ہارورڈ سے قانون پڑھنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف میزوری سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ ایک کیتھولک ہیں اور انہوں نے ہنڈوراس میں تبلیغ کی خاطر 1 سال تک اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑی تھی، اور وہاں اس دوران انہوں نے ہسپانوی زبان سیکھی۔ کین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو غربت وسطی امریکہ میں دیکھی تھی اس نے انہیں لوگوں کی خدمت کی جانب راغب کیا۔ اس کام کے سلسلے میں انہیں ایک خاتون این کے قریب آنے کا موقع ملا جو بعد میں ان کی شریک حیات بنی۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں،
are tough times for many in our country, but we're tough people and that's something else I learned from my folks.
ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے مشکل وقت ہیں، لیکن ہم سخت جان لوگ ہیں، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن سخت جان لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ہارمونیم بجانے کا شوق رکھنے والے سینیٹر کین کو توقع ہے کہ وہ نومبر میں وائٹ ہاؤس حاصل کرنے میں اپنے انتخابی ساتھی ہلری کلنٹن کی مدد کے لیے سخت مہم چلا کر ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور منحرفین کو جیت سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بدھ کو دیر گئے ڈیموکریٹک قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مرد یا خاتون عہدے صدارت کے لیے اتنا قابل نہیں رہا جتنا کہ ہلری کلنٹن ہے۔ پینسلوینیا کے شہر فیلیڈلفیا میں جاری کنونشن میں صدر نے اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے علاوہ یہ وضاحت بھی کی کہ بطور امیدوار ہلری کلنٹن منصب صدارت کے لیے کس طرح موضوع ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ملک اس وقت ہی بہتر ہو سکتا ہے جب تمام لوگ مل کر آگے بڑھیں۔ اس سال انتخاب میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مایوسی اور خوف کے خلاف میرا ساتھ دیں اور ہم میں موجود بہترین کو آواز دیں اور ہلری کلنٹن کو امریکہ کی آئندہ صدر منتخب کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ اب بھی اس عظیم قوم کے عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ ترکی کی سپریم فوجی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب 2400 فوجی اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ فوجی لیڈروں کو اب یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ 149 جنرلز اور ایڈمرلز، 358 ارکان کے دستے کے متبادل تلاش کریں۔ جمعرات کی صبح ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم بن علی یلدرم اور ترک فوج، بحری اور فضائیہ کے کمانڈر شریک ہوئے۔ ترک حکومت نے 131 ٹیلیویژن چینلز، اخباروں، میڈیا ذرائع کو بند کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اجلاس سے ذرا پہلے 2 اعلیٰ ترین جنرلز نے استعفے دے دیے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ٹھوس طریقے سے اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس ہفتے ملک میں متعدد حملے کیے گئے ہیں۔ اپنی تعطیلات معطل کرتے ہوئے برلین پہنچنے کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے کہا کہ حملہور جرمنی کا احساس برادری اور ملک کی ضرورت مند افراد کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ شام کے جبات النصر کے سربراہ نے پہلی بار اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ القاعدہ سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ابو محمد الجولائی کا یہ بیان جمعرات کے روز الجزیرہ نیوز چینل پر نشر کیا گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات آئندہ کی بلٹن میں سماعت فرمائیے۔ شام کے شہر منبیج میں امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی فضائی کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے دعوے کو حکام نے مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے اس کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پینٹاگن میں موجود صحافیوں کو بغداد سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے فوج کے ترجمان کرنل کرس گروور نے بتایا کہ ابتدائی جائزے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اطلاعات اس حد تک مصدقہ ہیں کہ اس کی تحقیقات شروع کی جائیں۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے دعویٰ کیا تھا کہ 19 جولائی کو منبج میں اتحادیوں کی فضائی کارروائی میں شہری بھی مارے گئے اور اس کی تعداد 10 سے لے کر کئی درجن ہے۔ فرانس میں پولیس نے باقاعدہ طور پر اس دوسرے شخص کی نشاندہی کی ہے جو اس ہفتے ایک گرجا گھر پر وحشیانہ حملے میں ملوث تھا جس میں پادری ہلاک ہو گئے۔ 19 سالہ شخص مشرقی فرانس میں پیدا ہوا، عہدیداروں کو اس وقت اس کا علم ہوا جب وہ شام جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کی شناخت اس کی ماں کی طرف سے ڈی این اے فراہم کرنے کے بعد کی۔ عبد المالک اور عادل کرمی جس کی عمریں ابھی 19 سال ہیں شمالی فرانس کے چرچ میں داخل ہوئے، 5 افراد کو یرغمال بنایا اور پادری کے گلے پر چھلی چلا دی۔ دونوں حملہوروں کو پولیس نے فائرنگ کر کے مار ڈالا۔ ایک یرغمالی شخص کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ الرجی کا کوئی وقت کوئی موسم نہیں ہوتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجی خاص موسم اور خاص حالات ہی میں ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز میں انٹرنل میڈیسن اور کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہے۔
اگر کوئی زکام اتنا لمبا لاسٹ کر رہا ہو تو وی آلویز ہیو ٹو لک فار ا پوسیبل الرجی دیٹ از کازنگ دی سمپٹمز، اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے سمپٹمز اتنے لمبے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جتنی لائف اسٹائل آپ کی یعنی ویسٹرنائزڈ ہو رہی ہے، جتنی لائف اسٹائل آپ کا از گوئنگ ٹوورڈز ا ویری کلین اینڈ اسٹرائل انوائرمنٹ، ہم بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دیتے، بچے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے ٹو ڈفرنٹ الرجنز ارلی ان دیئر لائف، دی لائف اسٹائل آلسو ہیز ٹو بی بینڈ، بیکاز دی نمبر ایز وی آر سیئنگ ان مائی کریئر آف دی لاسٹ 13-14 ایئرز آئی ہیو بین سیئنگ دیٹ دی نمبر ہیز بین گریجولی رائزنگ۔
کسی بھی مرض کے درست علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مکمل اور صحیح تشخیص ہو۔ الرجی کی تشخیص کے لیے مختلف طرح کے میڈیکل ٹیسٹ موجود ہیں، اور ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے۔
ہم زیادہ مشکل ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم بلڈ ٹیسٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کو انویسیو بولتے ہیں، کہ اس میں سوئی انوالوڈ ہوتی ہے اور بلڈ لینا پڑتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہمیشہ ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی آپ اسکن ٹیسٹ لگا لیں، اور اگر پیشنٹ لکی ہے کہ اس اسکن ٹیسٹ میں کوئی الرجن پک ہو جاتا ہے دین دا چانسز امپروو، یعنی اگر وہ پیشنٹ آگے جا کے امیونو تھراپی کرواتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنٹ رہتا ہے، یعنی پورا کورس وہ اگر کمپلیٹ کرتا ہے تو دیر آر ویری گڈ چانسز، یعنی پولن الرجی میں تو آلموسٹ اب اوور 80-90% آف دا پیشنٹس ڈو امپروو آفٹر امیونو تھراپی، بالکل ختم اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک لانگ ٹرم کیور ان کو مل جائے گا۔
میڈیکل سائنس میں زبردست ترقی کے باوجود بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو پریشان تو کرتی ہیں مگر ان سے 100% چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں ڈاکٹر کچھ ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جو ان بیماریوں کی تکلیف کم کر دیں اور زندگی کا معمول چلتا رہے۔ الرجی بھی انہیں میں سے ایک ہے جس کی شدت کم کرنے کے لیے ناک اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے اور مختلف دوائیں موجود ہیں جن سے فوری مگر عارضی طور پر آرام آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسے حالات سے دور رہا جائے جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ تو کہی نا
تو ہوا ہے کنا،
بھئی کچھ تو کہیے نا،
کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو،
بولتی ہے
ٹھیک ہو گوش نا،
کچھ کہیے نا، کچھ تو آکھو، سفر میں اے سہارا
ہے، کوئی گال کرو نا جی،
محبت کچھ تو کہیے نا،
پیار کی کہانی منسوخ
تو ہوا ہے کنا،
رواری منسوخ
کچھ تو آہو نا،
سب سے الگ پہچان ان کی
کچھ تو کہیے نا،
کہانی منسوخ آتی جاتی سس کی رواری،
او کوشے داکھو
کچھ تو کہیے نا۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث پاکستانی شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے سلسلے میں انڈونیشیا نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پھانسی کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
انڈونیشیا کی حکومت نے منشیات رکھنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے پاکستانی قیدی ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد روکنے سے متعلق اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے انڈونیشیا سے پاکستانی شہری سمیت دیگر ممالک کے 14 قیدیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیلیں کی گئی تھیں، تاہم انہیں مسترد کر دیا گیا۔ ان افراد کی سزاؤں پر جمعے کی صبح عمل درآمد کیا جانا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے حالیہ ہفتوں میں سفارتی سطح پر بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن تاحال وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ 52 سالہ ذوالفقار علی گزشتہ 12 سالوں سے انڈونیشیا میں قید ہیں۔ 2004 میں ان سے 300 گرام ہیروئن برآمد ہوئی تھی، تاہم ذوالفقار علی ان الزامات سے مسلسل انکار کرتے آئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو کہا کہ انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر نے اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھایا اور یہ کوششیں ختم نہیں کی جائیں گی۔
Rest assured that we have made every effort at every level. We are making continuous effort and we are not going to give up until the last moment.
نفیس زکریا نے کہا کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے ہر سطح پر کوشش کی ہے اور وہ یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ آخری لمحے تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ انڈونیشیا کے حکام کی طرف سے سزائے موت کے ان قیدیوں کے اہل خانہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی طرف سے جہاں ذوالفقار علی کی سزا پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی، وہیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف گواہی دینے والے شخص نے اپنا بیان بدل دیا تھا۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ ذوالفقار علی کو وکیل کی سہولت بھی حاصل نہیں تھی۔ وائس آف امریکہ اسلام آباد۔
پنجاب میں پولیس کے حکام نے کہا ہے کہ اس سال صوبے سے 767 بچے اغوا کیے گئے ہیں۔ اغوا کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے جمعرات کو سماعت کی۔ لاہور سے افضل رحمان تفصیلات کے ساتھ۔
سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پنجاب میں بچوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر از خود نوٹس لیا تھا، جس کی جمعرات کے دن سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پنجاب پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل عارف نواز نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 6 برسوں میں صوبے میں 6793 بچے اغوا ہوئے، جن میں سے 6654 بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ 139 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 767 بچے گھروں سے غائب ہوئے، جن میں سے 715 کو بازیاب کرایا گیا ہے، جبکہ 52 تاحال لاپتہ ہیں اور پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے۔ عدالت نے سماعت کے دوران کہا کہ بچوں کے اغوا کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور اس کی تہ تک جائیں گے، اور بچوں کے والدین کو بھی ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے گا۔ عدالت نے کارروائی 3 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے بچوں کے والدین آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ دریں اثنا پنجاب کے وزیر اعلی نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ لاپتہ بچوں کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور نہ صرف بچوں کو بازیاب کرایا جائے بلکہ ان بچوں کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب میں بچوں کے تحفظ کے ادارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ صبا صادق کا کہنا تھا کہ ان کا بیورو بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے مسئلے سے غافل نہیں ہے۔
اس وقت 147 بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی ان نون ہیں، ان کی پرنٹ ایج ان نون ہے۔ پولیس کے ساتھ ہماری ڈیٹا شیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ وہ بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو مدرسوں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو دادا دربار سلام کرنے کے بہانے یا لاری اڈا پہ کسی ناراضگی کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو، چیف منسٹر پنجاب کی کی ڈائریکشن کے مطابق ریسکیو کر رہی ہے.
اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات کی وجوہ پر بات کرتے ہوئے معروف ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
تو جہاں تک بچوں کی نفسیات کا تعلق ہے تو آج کل جو ہمارے گھروں میں جو ناشکرا پن پھیلا ہوا ہے نا سر, اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ چکی ہیں اور بچے جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس وجہ سے باہر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا, جب گھر میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی باہر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
ایک سوال کے جواب میں ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ کا کہنا تھا,
یہ جو کچھ اور چیزیں بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ کچھ نشے جو ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ینگ ایج میں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کی گیدرنگز میں بھی بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں بچے, اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہوئے. تو ایسے بچے جو ہیں وہ جب ان کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور گھروں سے جو باہر چلے جاتے ہیں.
ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے کہا کہ جن خاندانوں میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے بھی بچوں کے گھر سے بھاگنے کے واقعات کی اطلاعات عام ہیں. اغوا یا گم ہونے والے بچوں کی عمریں 6 سے 15 برس تک بتائی گئی ہیں اور زیادہ تر وارداتیں لاری اڈے, پارکس اور ریلوے اسٹیشن پر ہوتی ہیں. پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 2011 میں سب سے زیادہ 1272 بچے اغوا ہوئے, جن میں سے 1264 کو پولیس نے بازیاب کروا لیا تھا. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
آج پوری دنیا میں جگر سے متعلقہ امراض کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اس مرض میں لاکھوں افراد شکار ہوئے ہیں. اس عالمی دن کے حوالے سے کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
جمعرات کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا گیا. مختلف بیماریوں سے ہونے والے جگر کے ورم سے آگہی کے لیے منائے جانے والے اس دن کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جسم میں جگر کتنا اہم ہوتا ہے, وہ کیا کام کرتا ہے, جگر کی کون کون سی بیماریاں کیسے کیسے ہوتی ہیں اور ان سے بچاؤ اور علاج کیسے ہوتا ہے. کراچی میں مریضوں کا مفت علاج کرنے والے ہسپتال SIUT میں میدے, آنتوں اور جگر کے امراض کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر ناصر لک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام میں جگر کے امراض کی آگہی اور بچاؤ کے لیے ان کے ادارے میں آج مختلف پروگرام ہوتے رہے. ان کا کہنا تھا کہ آگہی, بچاؤ اور علاج کا یہ سلسلہ سارا سال جاری رہنا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر ناصر لک نے کہا کہ جگر جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہوتا ہے اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں. جگر انسانی جسم کی لیبورٹری ہے جس میں کھانا ہضم کرنے, خون صاف کرنے, دواؤں اور دوسرے کیمیائی اجزاء کو توڑنے اور جوڑنے اور ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل میں تبدیل کرنے جیسے بے شمار کام کیے جاتے ہیں. جگر جراثیم سے بیمار ہو سکتا ہے, شراب اور کچھ دواؤں کے سائیڈ افیکٹ سے متاثر ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ موٹاپا بھی جگر کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ جگر بہت مضبوط ہوتا ہے اور سالوں بیماری سے لڑ سکتا ہے, لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو جگر کا ورم آگے بڑھ سکتا ہے, جگر سکڑ سکتا ہے اور بات جگر کی پیوند کاری تک پہنچ سکتی ہے. پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ اس سال ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کا موضوع ہے نو ہیپ, یعنی کہ ہیپاٹائٹس نہیں ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں 1 کروڑ سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے مریض پاکستان میں موجود ہیں. اس کو پریونٹ کرنا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ آپ بار بار سے جب شیو کرائیں تو نئے بلیڈ کا تقاضا کیا جائے, جب بھی آپ کو کچھ سرنج کا علاج ہو تو اس میں آپ نئی سرنج مانگیں ان سے اور اس کو کہیں انشور کریں کہ نئی سرنج لگے. جہاں بھی آپ کے دانتوں کا علاج ہے وہاں آپ پتہ کر لیں کہ یہاں اسٹرلائزیشن پراپر ہے. چھوٹے موٹے پروسیجر جو ہمارے گلی محلوں کے ہاسپٹلس میں ہو رہے ہیں وہاں پر آپ اس بات کو انشور کریں کہ وہاں پر انسٹرومینٹس کو صاف طریقے سے دھویا, صاف کیا جاتا ہے اور ان کو اسٹرلائز کیا جاتا ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے انگلیوں کو گننے والے 4-5-6 بلڈ بینک ایسے پورے کراچی میں ہوں گے جن کے بلڈ کو ہم سیف بلڈ کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے یہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پانی آلودہ ہے اور ہمارے ہاں خوراک جو ہے بازو کا جو ہم کھاتے ہیں بازاروں سے وہ بھی صاف نہیں ہوتی. پانی کو بوائل کرنے سے میرے خیال میں کاسٹ افیکٹو انداز سے آپ ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے گھر کی سادہ ہو بھلے لیکن تازہ خوراک جو ہے ہم استعمال کر لیں گے تو ہم ان دونوں ہیپاٹائٹس سے بچوں کو بھی بچا لیں گے اور ینگ ایڈلٹس کو بھی بچا لیں گے.
میدے, آنتوں اور جگر کے امراض کے ماہر پروفیسر ناصر لق نے مزید کہا کہ ہیپیٹائٹس کے جراثیم جنسی تعلق اور بچے کی پیدائش کے وقت بھی مریض سے دوسرے صحت مند انسان کو منتقل ہو سکتے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو جراثیم سے ہونے والا ہیپیٹائٹس ہو انہیں اپنے معالج سے اس بارے میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ تمام لوگوں کو صحت مند زندگی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
فیلیڈیلفیا میں ہونے والے ڈیموکریٹک کنونشن میں ہلری کلنٹن کے بہت سے حامی حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود ہے اور ہلری کلنٹن کی انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ ہمارے ساتھی محمد عاطف نے ہلری کی مہم کی ایک سرگرم کارکن نائلہ عالم سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بہت سی مصروفیات یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے۔ شام میں تو بہت گہما گہمی ہوتی ہی ہے، لیکن یہاں کی صبحیں بھی بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور یہاں کا کنونشن سینٹر بہت سے ڈیموکریٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے، ان کی میٹنگز کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر سے جو ڈیموکریٹس یہاں آئے ہوئے ہیں وہ مختلف کاکسز میں حصہ لے رہے ہیں، مختلف میٹنگز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ابھی میں بات کرنے والا ہوں ورجینیا سے آئی ہوئی، اتفاق سے یہ بھی خاتون ہے، نائلہ عالم، جو کہ ورجینیا کے گورنر ٹیری مکلف کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل ہیں اور ہلری کی بڑی پرجوش سپورٹر ہیں۔ تو نائلہ صاحبہ، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کیوں ہلری کو سپورٹ کر رہی ہیں؟
میرا مین ریزن ہلری کو سپورٹ کرنے کا ہے کہ جب ہلری پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو شی از گوئنگ ٹو بی گڈ فار دا پاکستانیز، فار دا مسلمس اینڈ فار امیگرنٹ کمیونٹی۔ تو ان کا ایز اے پریزیڈنٹ آنا بہت ضروری ہے آج کل جو بھی حالات چل رہے ہیں ورلڈ میں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، دے آر پیسفل، اور اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔
وہ تو ہے، وہ امیگرنٹس کو اور مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن امریکہ کا صدر بننے کے لیے اور بھی بہت سی خوبیاں ریکوائرڈ ہیں نا۔
میں یہ کہوں گی کیونکہ وہ امیگرنٹس کی پالیسیز کو زیادہ آگے لے کر چلیں گی تو ہمیں یہ، کیونکہ یہ ایک امیگرنٹ کنٹری ہے اور پورے دنیا سے یہاں امیگرنٹس آتے ہیں، آل دا ڈیولپنگ کنٹری سے یہاں امیگرنٹس آتے ہیں، لائک صومالیہ، افغانستان، ایران، عراق۔ تو اگر وہ اسٹاپ ہو جائیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ یہاں آ سکیں اور اپنا امریکن ڈریم لیو کر سکیں۔ تو میرے لیے تو بیسٹ یہ چیز ہے کہ وہ امیگرنٹ کو سپورٹ کریں گے اور وار میں بالکل نہیں جائیں گے، بیکاز شی ڈونٹ لائک ٹو ہیو وار۔
دیکھیے، وارز تو اگر ہم وارز کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہلری کلنٹن کے ادوار میں امریکہ نے باقاعدہ وارز تو شروع نہیں کی، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں ان گروپس کو سپورٹ کیا جو اپنی حکومتوں کے خلاف ایک قسم کی جنگ کر رہے تھے، اور سیریا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے جہاں ریبلز کو سپورٹ کی گئی، لیبیا کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جہاں ریبلز کو سپورٹ کیا گیا، اور اب دیکھیے وہاں کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔
اس کا جواب میں یہ دوں گی کہ جب ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ بن جائیں گی تو ہم، اب ہماری وائس ہوگی، ہم ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ہم کانگریس تک اور سینیٹرز کو یہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوں گے تو ہم دوسری پارٹی کو تو یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، تو ایٹ لیسٹ ہمارا لنک ہوگا اور ہمارے اپنے ویوز ہم ان تک لے کے جائیں گے۔ اینڈ آئی ایم ویری ویری ایکچولی ہوپ فل کہ شی از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ پریزیڈنٹ فار اس اینڈ فار دا ہول ورلڈ۔
ان کے وائس پریزیڈنٹ نامنی کا تعلق بھی ورجینیا سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر ورجینیا میں بسنے والی امیگرنٹ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ کیسا ثابت ہوگا؟
میں ایک اور گڈ نیوز شیئر کروں گی کہ میں سینیٹر ٹم کین کو فار دا لاسٹ 10 ایئرس سے جانتی ہوں، بلکہ جب سے میں یو ایس اے ہوں جب سے میں ان کو جانتی ہوں اور میں ان کو جب سے سپورٹ کر رہی ہوں۔ وہ جب گورنر بن رہے تھے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا، پھر جب وہ سینیٹر بنے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا، اور میری ان سے کافی اچھی مطلب فرینڈ شپ بھی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اور اگین میں یہ بولوں گی کہ وہ ہر مسجد میں جاتے رہیں، اور وہ بھی پیسفل انوائرمنٹ چاہتے ہیں جہاں مسلمان اپنا آرام سے رہیں اور مطلب گرو اپ کریں ود دیئر فیملیز اینڈ ود دیئر بزنسز، اینڈ ہی از اے ویری نائس پرسن۔
اقوام متحدہ کے حکام شام کے شمالی شہر حلب سے شہریوں کے انخلاء کے بارے میں روس کی ایک نئی تجویز پر غور کر رہے ہیں، جس میں شہریوں کے انخلاء کے لیے 4 محفوظ راستوں کو کھولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسٹورا ہیومینیٹیرین ایکسس ٹاسک فورس کے ہفتہ وار اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اور اس اجلاس کے دوران حیرت انگیز طور پر روس نے حلب سے شہریوں کے انخلا کے بارے میں ایک تجویز پیش کر دی ہے. ڈی مسٹورا کہتے ہیں
It is premature for me and others to actually make any comments until we have further details.
اس پر میں ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا. میں روس کی جانب سے پیش کردہ تجویز کی تفصیلات کا انتظار کر رہا ہوں. اطلاعات کے مطابق اس روسی تجویز میں کہا گیا ہے کہ حلب سے شہریوں کو نکلنے کے لیے تین راستے دیے جائیں جبکہ باغیوں کے انخلا کے لیے ایک الگ راستہ متعین کیا جائے. ڈی مسٹورا نے تصدیق کی ہے کہ کئی روسی اور غالباً امریکی فوجی حکام جنیوا پہنچنے والے ہیں جہاں پر اس پر مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا.
And most likely in order to discuss the so-called devils in the details I also want
ان تجاویز کی تفصیلات پر بات چیت کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے اور اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ روس کی یہ تجاویز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی امداد سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں. تقریباً 300,000 شہری حلب سے نکلنا چاہ رہے ہیں. حکومت کی فورسز نے شہر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے اور اب ان علاقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضرورت کی فراہمی تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے. ڈی مسٹورا کا کہنا ہے کہ اب صرف 2 یا 3 ہفتوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ شام کے علاقے حلب کے مشرقی اضلاع سے جو اس وقت باغیوں کے محاصرے میں ہیں عام شہریوں اور غیر مسلح جنگجوؤں کو نکلنے کی اجازت دینے کے لیے 4 گزرگاہیں یا کوریڈور قائم کیے جائیں گے. شام کی حکومت ان جنگجوؤں کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہی ہے جو 3 ماہ کے اندر اندر ہتھیار ڈال دیں. تفصیلات قاہرہ سے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن کی زبانی سنیے.
روس کے وزیر دفاع کا عام شہریوں کو معاشرے سے نکالنے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شام کی حکومت نے کاسٹیلو روڈ کو بلاک کر دیا ہے. یہ وہ روڈ ہے جو محاصرے والے علاقوں کے لیے رسد کی فراہمی کا راستہ بھی ہے. سرگئی شوئگوو نے ماسکو میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ روس اور شام کی حکومت ان لوگوں کے لیے 4 ایسے کوریڈورز بنائے گی جو شہر کے محاصرے والے علاقوں سے نکلنا چاہتے ہیں.
показания помощи мирному населению Алеппо. предлагаем международным гуманитарным организациям работающим.
روسی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ روس انسانی امداد کے اداروں کو مدعو کر رہا ہے کہ وہ باغیوں کے محاصرے والے علاقے حلب کے اضلاع میں مقیم شہریوں اور ان جنگجوؤں کو نکالنے میں شام کی حکومت کا ساتھ دیں جو ان کوریڈورز کے ذریعے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں.
كل من حمل السلاح او حاره لاي سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العداله.
شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے صدر بشار الاسد کی جانب سے ایک بیان پڑھ کر سنایا ہے جس میں صدر اسد ان باغی جنگجوؤں کے لیے عام معافی کا وعدہ کر رہی ہیں جو 3 ماہ کے اندر اندر رضاکارانہ طور پر ہتھیار پھینک دیں. لیکن حلب کے گورنر محمد مروان علیبی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی دھڑے عام شہریوں کو محاصرے والے شہر سے نکلنے سے روک رہے ہیں. شام کی ملٹری فورسز نے حلب کے بانی زید کے اضلاع کو رات باغیوں کے قبضے سے واپس لے لیا. اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز اندیا دیا کہ شام کے لیے اس کے خصوصی نائب مندوب رمزی ایزل دین رمزی اس اختتام ہفتہ شام کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پوپ فرانسس نے پولینڈ پر زور دیا ہے کہ تشدد اور مصائب کے شکار تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخلے کے لیے سہولتیں فراہم کریں. انہوں نے بدھ کو پولینڈ کے دورے پر یہ اپیل کی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زلتسا ہوک کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. بدھ کے روز پولینڈ آمد کے بعد پوپ فرانسس نے ملک کے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے علاوہ صحافیوں سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کراکوو بشپ پیلس کی کھڑکی سے زائرین کو خوش آمدید کہا جو وہاں نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر موجود تھے. یہ ایک کیتھولک چرچ تقریب ہے جس کا مقصد عقیدے کو زندہ کرنا ہے. اس کا آغاز پوپ جان پال دوئم نے کیا تھا. کراکوو کے تاریخی ویول کیسل میں اپنے خطاب میں پوپ نے پولینڈ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی زبردستی اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا.
Occorre individuare le cause dell'emigrazione dalla Polonia. پوپ کہہ رہے ہیں کہ پولینڈ سے نقل مکانی کرنے کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وطن واپس آنے کے خواہش مند لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ ہمیں جنگ اور بھوک سے بچ کر بھاگنے والوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے اپنے جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سخگیر کیتھولک ملک میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ مسلمان پناہ گزین اس ملک کی سیکیورٹی اور مسیحی روایات کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ پولینڈ کا پادری فرقہ اعتدال پسند حکومت کے ساتھ سختی سے جڑا ہوا ہے، اور کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق پوپ کی فلسفی پولینڈ کے پوپ جان پال سے بہت زیادہ آزاد خیال ہے۔ بدھ کے روز پوپ فرانسس سے ملاقات سے قبل پولینڈ کے بشپ کا کہنا تھا کہ وہ ان کی تعلیمات کو بغور سنیں گے۔ کچھ پادریوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں دیکھتے۔ میرا نہیں خیال کہ پوپ فرانسس اور پوپ جان پال دوئم کے درمیان کوئی بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ فراخ دلی سے لوگوں سے ملتے ہیں، یہ اولین خاصیت ہے۔ بدھ کے روز پولینڈ کے لوگ پوپ فرانسس کے دورے پر مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ 21 سالہ نوجوان آرکیڈیوس ایوانزکو کہتے ہیں، ہم تہے دل سے پوپ فرانسس کے ساتھ ہیں اور ہم ان تمام زائرین کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پولینڈ آئے ہیں۔ 17 سالہ نوجوان کرینا بوروویش کا کہنا ہے، کیا شخص ہے، کیا قسمت ہے، ہم ان کے ساتھ اکٹھے اجتماع میں شریک ہوں گے۔ پوپ فرانسس اس کیتھولک ملک کا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں 90% سے زیادہ لوگ کیتھولک عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے سب عملی کیتھولک نہیں ہیں۔ پوپ اپنا یہ دورہ اتوار کے روز کراکوف کے باہر ایک کھلے میدان میں اجتماع کے بعد ختم کر دیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آج سے 65 برس قبل 28 جولائی 1951 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پناہ گزینوں سے متعلق عالمی کنونشن منظور کیا تھا۔ اس کنونشن کا شمار انسانی حقوق سے متعلق دور جدید کی اہم ترین دستاویزات میں ہوتا ہے۔ 1951 کے ریفیوجی کنونشن کے نام سے معروف یہ دستاویز ایک کثیر الجہتی میثاق ہے جس میں مہاجرین کی تعریف اور پناہ گزین افراد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ میثاق اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی دستاویز تھی جس میں پناہ گزینوں سے متعلق انتہائی بنیادی معاملات طے کیے گئے اور معاہدے کی توثیق کرنے والے تمام ملکوں کو اپنی حدود میں موجود پناہ گزینوں کی حفاظت کا پابند بنایا گیا۔ میثاق میں پناہ گزینوں کے کئی حقوق بیان کیے گئے ہیں جن کے مطابق انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے، ملازمت کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہے، جبکہ ان کی میزبان حکومتوں کو پناہ گزینوں کو سفری دستاویزات تک رسائی دینے اور ان کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو یقینی بنانے کا پابند کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ریفیوجی کنونشن میں پناہ گزینوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میزبان ملک سے متعلق خود پر عائد ہونے والی ذمہ داریاں ادا کریں اور مقامی قوانین اور میزبان ملک کے پناہ دینے سے متعلق قواعد و ضوابط کا احترام کریں۔ میثاق کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی پناہ گزین کو اس کی مرضی کے بغیر کسی ایسے ملک واپس نہیں بھیجا جائے گا جہاں اسے اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا خدشہ ہو۔ پناہ گزینوں سے متعلق کسی عالمی میثاق کی ضرورت پہلے پہل 1945 میں سر اٹھانے والے بحران کے بعد محسوس کی گئی تھی، جب یورپ کو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے 4 کروڑ افراد کی آباد کاری کے چیلنج کا سامنا تھا۔ آج اس میثاق کی 65ویں سالگرہ ایک ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب دنیا پناہ گزینوں کے ایک اور سیلاب کا سامنا کر رہی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی نوعیت کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 2 کروڑ سے زائد ایسے افراد موجود ہیں جو میثاق میں بیان کردہ پناہ گزینوں کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ہماری مشترکہ انسانی بنیادوں کے مظہر اس میثاق کی 65ویں سالگرہ کا تقاضا ہے کہ ہم اس میثاق کی بنیاد بننے والے تاریخی واقعات کو فراموش نہ کریں اور انہیں دوبارہ نہ دہرانے کے عزم کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں بھی پناہ گزین ہیں ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کریں، اور جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے ان کی ہر جگہ اور ہر وقت مدد کرتے رہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world, and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتیں۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm a student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں سید افسر امام اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ پی او باکس 1353 اسلام آباد. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.